نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا سيدنا ومولانا أبي القاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صلوات الله. ایمان، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو ثبات عطا کرے گا. قرآن حکیم کی سائے کریمہ کے زیر میں یہ سلسلہ بیان نصرت خدا اور ثبات قدم کے عنوان سے شروع ہوا تھا. آج اس سلسلے کی تقریباً آخری مجلس ہے. تقریباً اس اعتبار سے کہ دو دن کے بعد میں پھر ایک دن کے لیے یہاں حاضر ہوں گا 7:30 بجے شب. اس سلسلے کی کچھ باتیں اس تاریخ کی مناسبت سے آپ کے سامنے عرض کروں گا. آج اس سلسلے بیان کو تمام کرتے ہوئے ایک اہم نقطے کی طرف اپنے عزیز نوجوانوں کے ذہنوں کو منتقل کرنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اب تک میں نے آپ کے سامنے یہ عرض کیا کہ نصرت الہی کے موارد کیا ہیں اور نصرت الہی کے طریقے کیا ہیں. دین خدا پر وقت پڑ جائے تو مدد کی جائے، رسول خدا پر وقت پڑ جائے تو مدد کی جائے، کتاب خدا پر وقت پڑ جائے تو مدد کی جائے، خانہ خدا پر وقت پڑ جائے تو اس کی امداد کی جائے. اور ہر جگہ خطرے کی دو صورتیں ہیں، یا احکام دین کی معنویت خطرے میں ہے یا اصل دین خطرے میں ہے، یا کتاب الہی کی آیات کی تفسیر و تشریح خطرے میں ہے یا اصل وجود کتاب خطرے میں ہے، یا خانہ خدا کا وجود خطرے میں ہے یا خانہ خدا کی حرمت اور اس کا وقار خطرے میں ہے. یا پیغمبر اسلام کا وجود خطرے میں ہے، یا پیغمبر کا احترام اور رسالت کی آبرو خطرے میں ہے. ان تمام مقامات پر جو بھی نصرت کرنے والا ہے، مدد کرنے والا ہے، کام آنے والا ہے، وہ ناصر کتاب خدا نہیں، ناصر خدا کہا جائے گا. وہ ناصر دین خدا نہیں، ناصر پروردگار کہا جائے گا. وہ نصرت رسول خدا کی کرے گا، مگر شمار اس کا انصار اللہ میں ہوگا. یہ سارے تفصیلات ہیں جو کسی مقدار میں آپ کے سامنے عرض کیے جا چکے ہیں، اور یہ میں نے تمہید میں عرض کیا تھا کہ نصرت کے دو طریقے ہوتے ہیں. کبھی نصرت قوت اور طاقت کے اعتبار سے ہوتی ہے، اور کبھی نصرت مال اور دولت کے اعتبار سے ہوتی ہے، جس کی طرف قرآن مجید نے دو لفظوں میں اشارہ کیا. کبھی اللہ نے اپنے بندوں سے مطالبہ نصرت کیا، اور کبھی اللہ نے اپنے بندوں سے مطالبہ قرض کیا. جب نصرت کا مطالبہ کیا گیا تو بندوں کو آزمایا گیا، کون اپنا زور، اپنی قوت، اپنی طاقت ہماری راہ میں صرف کر سکتا ہے. اور جب مطالبہ قرض کیا گیا تو اس بات کی آزمائش کی گئی کہ کون ہمارا دیا ہوا مال ہماری راہ میں خرچ کر سکتا ہے. یہاں تک میں نے سلسلے بیان کو پہنچایا ہے، اور آج جس نقطے کی طرف اشارہ کرنا ہے وہ یہ ہے کہ نصرت نہ ہر قوت صرف کر دینے کا نام ہے، اور نہ ہر دولت بچا دینے کا نام. کوئی کتنی ہی قوت، طاقت اور اپنا زور صرف کر دے، اس کا نام ہمیشہ نصرت نہیں پڑتا ہے. اور کوئی کتنی ہی دولت کسی کے حوالے کر دے، اس کا نام ہمیشہ مدد نہیں پڑتا ہے. اور اس کا واضح سا راز ہے جو ہر انسان چند لفظوں میں محسوس کر لے گا، اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے مجھے دیکھا کہ میرے پاس 10,000 روپے رکھے ہوئے ہیں، اور آپ نے کہا کہ جناب میں آپ کی کچھ خدمت کرنا چاہتا ہوں، یہ 10 روپے آپ لے لیجیے، تو آپ اپنے خیال میں وہ اس عالم مسافرت میں یا عالم غربت میں میری مدد کرنا چاہتے ہیں، مگر اس کو مذاق اڑانا تو کہا جا سکتا ہے، مدد کرنا نہیں کہا جا سکتا. اس لیے کہ خود میرے پاس اتنا سرمایہ موجود ہے، خود میرے پاس اتنی دولت موجود ہے، جس کے مقابلے میں آپ کے 10 روپے کی کوئی اہمیت نہیں. یا میرے پاس میری ضرورت بھر طاقت موجود ہے، قوت موجود ہے، اسباب موجود ہیں، اور اس کے بعد کوئی انسان یہ کہے کہ میں بھی آپ کا سہارا دے سکتا ہوں، اگر آپ کہیے تو میں گیٹ تک آپ کو پہنچا دوں. اس کے آگے آپ جانیں اور آپ کی ذمہ داری ہے. تو اس کو مذاق کہا جا سکتا ہے، نصرت اور امداد نہیں کہا جا سکتا. ہاں اگر کوئی وقت خدا نخواستہ ایسا آ جائے کہ میرے پاس 5 روپے بھی نہ ہوں اور مجھے ضرورت پیسے کی ہو، تو یہ 10 روپیہ آپ کا 10,000 کے برابر قیمت رکھتا ہے. اس کے معنی کیا ہے کہ یہی 10 روپے ہیں جو کبھی مذاق بن جاتے ہیں، کبھی امداد بن جاتے ہیں. یہی آپ کا دروازے تک پہنچا دینا کبھی مدد کہا جاتا ہے، اور کبھی استہزاء کہا جاتا ہے. اس کا راز فقط اتنا ہے کہ اگر ضرورت کے وقت کام آ جائے تو معمولی دولت ہی سرمایہ ہے، اور اگر ضرورت کے وقت کام نہ آئے اور بلا ضرورت سرمایہ لٹا دیا جائے تو وہ سرمایہ بھی 1 پیسے کے برابر قیمت نہیں رکھتا ہے. تو عزیزان محترم، نصرت ہر قوت کے حوالے کر دینے کا نام نہیں ہے، نصرت ہر مال و دولت کے حوالے کر دینے کا نام نہیں ہے، بلکہ جب طاقت کی ضرورت ہو تو طاقت وہاں پہنچائی جائے، جب دولت کی ضرورت ہو تو دولت حوالے کر دی جائے. اور کب ضرورت ہے اور کب نہیں ہے، جس کی نصرت کرنا ہے اس سے بہتر کوئی نہیں طے کر سکتا ہے کہ کب ضرورت ہے کب نہیں. یعنی میں واضح الفاظ میں کہوں، جب اسلام طاقت مانگ رہا ہو، اگر اس وقت طاقت فراہم کر دی جائے تو اس کا نام ہے نصرت. اور جب اسلام طاقتوں سے بے نیاز ہو، اس وقت ساری طاقت فراہم کر دی جائے تو اس کا نام نصرت نہیں ہے. جب اسلام دولت مانگ رہا ہو، اس وقت دولت دے دی جائے تو اس کا نام ہے امداد. جب اسلام دولت سے بے نیاز ہو جائے، اس کے بعد دولت پیش کر دی جائے تو اس کا نام نصرت اور امداد نہیں ہے. توجہ کر رہے ہیں؟ تو جس کی بھی امداد کرنا چاہتے ہیں آپ، جس کی نصرت کرنا چاہتے ہیں، یہ دیکھنا ہوگا کہ کب اسے ضرورت ہے اور کب ضرورت نہیں ہے. وقت ضرورت کام آ جائے تو اسی کا نام امداد ہے،
اور وقت ضرورت کام نہ آئے باقی اوقات میں جتنی ہی پیشکش کوئی کرتا ہے اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. لہذا نصرت کا تعین بھی وہی کرے گا جس کی مدد کی جا رہی ہے. جب دین مطالبہ نصرت کرتا ہے, توجہ کریں, جب دین طالب امداد ہوتا ہے, کب پیغمبر مدد مانگتا ہے, کب کتاب طالب امداد ہے, کب اللہ کا گھر طالب امداد ہے, جب وہ مدد مانگ رہا ہو تو جو کام آ جائے گا وہی مددگار کہا جائے گا. اور اس کے علاوہ جب وہ طالب امداد ہو, اگر اس وقت کام نہ آیا تو اس کے بعد زندگی بھر کوئی خدمت کرتا رہے, اس خدمت کا نام خدمت ہو سکتا ہے, نصرت نہیں ہو سکتا ہے. ایک آواز پڑے محمد والے,
آپ اگر پورے طور سے میری طرف متوجہ ہوں تو میں گزارش کروں, میں جانتا ہوں یہ جہاز یہ ساز و سامان جہاں جاتا ہے تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ انسان کو یہ حساب لگانا ہوگا اور یہ دیکھنا ہوگا کہ کہاں ضرورت ہے, کہاں مطالبہ ہو رہا ہے, کہاں کون طالب امداد ہے. جب طالب امداد ہوگا جو کام آ جائے گا وہی مددگار کہا جائے گا, اور جب طالب امداد نہیں ہے اس وقت آپ کچھ بھی پیشکش کریں آپ کی پیشکش کو خدمت کہا جا سکتا ہے مگر نصرت نہیں کہا جا سکتا. اس لیے کہ نصرت کے مواقع معین ہوتے ہیں, نصرت کے واسطے محل ہوتا ہے. جب برمحل کوئی انسان کام آئے تو اسی کا نام نصرت اور امداد کہا جاتا ہے. ظاہر ہے ایک انسان کو تحفہ بھی دیتا ہے اور ایک انسان کی مدد بھی کرتا ہے. ان دونوں باتوں میں فرق پایا جاتا ہے یا نہیں؟ اگر میں آپ کی دولت سے بے نیاز ہوں اور آپ نے مجھے دولت دے دی, اس کا نام تحفہ ہوگا, اس کا نام ہدیہ ہوگا, اس کا نام پیشکش ہوگا, اس کا نام نذرانہ ہوگا, جو چاہے نام رکھ لیں. مگر جس دن مجھے پیسے کی ضرورت ہے اگر اس دن آپ نے دیا تو اسی کا نام نصرت ہوگا, اسی کا نام امداد ہوگا. تو تحفے میں اور نصرت میں فرق ہے, ہدیے میں اور امداد میں فرق ہے. امداد کے مواقع وہ ہوتے ہیں جہاں ضرورت ہوتی ہے, تحفہ تو وہاں بھی دیا جا سکتا ہے جہاں ضرورت نہیں ہے. اور اسی لیے اب ایک روایت عرض کرنا چاہتا ہوں, یہ تو قرآن مجید کی آیت ہے کہ پروردگار عالم ہر عمل خیر پر کم سے کم 10 گنا ثواب دے گا. من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا, جو بھی کوئی نیکی کرے گا اللہ اس کو 10 گنا ثواب دے گا. تو کوئی بھی عمل خیر ہو کم از کم 10 گنا ثواب ملے گا. یعنی اگر ایک فقیر کو آپ نے پیسہ دے دیا تو 10 تو آپ کے محفوظ ہو گئے. اب اللہ 70 دے دے, 700 دے دے, 1000 دے دے, لاکھ دے دے, یہاں تک روایات میں ہے کہ طالب علم دین کو اگر ایک درہم دے دیا جائے تو اللہ لاکھ گنا ثواب دیتا ہے. اس لیے کہ اصلی حقدار یہی ہے جس کی طرف کوئی توجہ کرنے والا نہیں پیدا ہوتا ہے, اور پیدا ہوتے ہیں تو بہت کم پیدا ہوتے ہیں. حد یہ ہے کہ اگر سڑک چوراہے پر کوئی اجنبی انسان مر جائے جس کو کوئی پہچانتا بھی نہیں اور ایک چادر بچھا دی جائے تو ہر گزرنے والا یہ اپنا اخلاقی فرض سمجھتا ہے کہ جیب میں اگر ایک روپیہ ہے تو پھینک کے چلا جائے تاکہ اس کے کفن کے کام آ جائے. نہیں معلوم یہ کون ہے مرنے والا, مومن ہے غیر مومن ہے, لیکن بہرحال مر گیا ہے تو کچھ تو کرنا ہی ہے. اور جہاں احکام دین خطرے میں یا احکام شریعت خطرے میں ہے وہاں کوئی گزرتے ہوئے بھی ایک روپیہ پھینکنے کے لیے تیار نہیں ہے. ان پر سب کو رحم آتا ہے اپنے دین پر, اسی لیے کسی کو رحم آئے یا نہ آئے مگر جس کا دین ہے اس کو تو رحم آتا ہے. اسی لیے اس نے کہا کہ محتاج فقیر کو دیا تو 70 گنا کر دوں گا, 700 گنا کر دوں گا, لیکن طالب علم دین کو دیا تو 1,00,000 گنا کر دوں گا. اس لیے وہ جانتا ہے کہ کون کتنا زیادہ حقدار ہے. بندے کی نگاہ میں اس کی اہمیت زیادہ ہے جو محتاج فقیر ہے, اللہ کی نگاہ میں اس کی اہمیت زیادہ ہے جو اس کی راہ میں اپنا سرمایہ حیات صرف کرنے والا ہے. تو میں گزارش کر رہا تھا کہ کم از کم 10 گنا ثواب ملے گا اگر کسی نے کچھ بھی راہ خدا میں کسی کو دیا. لیکن اسی کے برخلاف روایت میں ہے کہ اگر کسی آدمی نے کسی سے قرض مانگا اور اس نے قرض دے دیا تو اللہ اس کا ثواب 18 گنا دیتا ہے. اب یہ سوال پیدا ہو گیا یعنی جہاں دے کے صبر کر لیا وہاں 10 گنا, اور جہاں دے کے واپس لانے کی امید بھی ہے وہاں 18 گنا. یہ کون سا حساب ہے بھائی؟ یہاں تو آپ کی رقم واپس آ ہی جائے گی. آپ کو اگر کچھ بھی نہ ملے تو کوئی حیض نہیں ہے, لیکن جتنا دیا اتنا تو آپ کو مل ہی جائے گا, اور یہاں ثواب پڑ گیا, اور جہاں دے دیا وہاں ثواب 10 گنا ہے, اس سے کم تو ہوتا ہی نہیں ہے اللہ کی بارگاہ میں, اور زیادہ جتنا بھی ہو جائے وہ پروردگار کی مستحق کے اوپر ہے. تو اس کے معنی کیا ہے کہ جہاں دے کے صبر کر لیا وہاں بظاہر ثواب کم ہے, اور جہاں دے کی امید ہے کہ واپس آ جائے گا وہاں ثواب زیادہ ہے. بہت سے اسباب و علل ہیں جو علماء نے بیان کیے ہیں, مگر دو باتیں تو بالکل واضح ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جسے آپ دے رہے ہیں وہ بھی ہو سکتا ہے جو ضرورت مند ہے, اور وہ بھی ہو سکتا ہے جو ضرورت مند نہیں ہے مگر آپ اسے اس قابل سمجھتے ہیں. متوجہ نہیں؟ وہ چاہے محتاج نہ ہو لیکن آپ اسے اس قابل سمجھتے ہیں کہ 1 روپیہ اس کو دے دیا جائے, آپ نے دے دیا, مگر وہ جو آپ سے قرض مانگ رہا ہے, کوئی غیرت دار جب تک محتاج نہیں ہوگا, ضرورت مند نہیں ہوگا, اس وقت تک کسی کے سامنے قرض کے لیے بھی ہاتھ نہ پھیلائے گا. یعنی بہرحال وہ زیادہ ضرورت مند ہے اس کے مقابلے میں جس کو آپ از خود دینا چاہتے ہیں. تو جو جیسا ضرورت مند ہوگا اس کی امداد کا جو ثواب بھی ویسا ہی ہوگا. اور ہمارے اپنے یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ضرورت کے موقع پر کام آنا اور ہوتا ہے, اور عام مواقع پر کام آنا اور ہوتا ہے. ضرورت کے موقع پر کام آئے تو یہ مال دیا بھی گیا, امداد بھی کی گئی, اور عام حالات میں دے دیا جائے تو مال دیا گیا مگر اس کا نام امداد نہیں ہے, اس کا نام نصرت نہیں ہے. اور اس کے علاوہ تو علماء نے کہا کہ دوسرا فرق جو ہدیے میں, تحفے میں یا کار خیر میں اور قرض میں پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ کار خیر میں جو رقم دے دی گئی اس کا سلسلہ خیر ختم ہو گیا. میں لمحے کے لیے آپ اس نقطے پر غور کریں, شاید کہ کسی میں قرض دینے کی ہمت پیدا ہو جائے, یعنی مجھے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن کسی مومن کو ضرورت پڑ جائے اور آپ کے ذہن میں یہ نقطہ رہے گا تو انشاءاللہ آپ میں ہمت پیدا ہو جائے گی. جو پیسہ کار خیر کے طور پر کسی فقیر ہی کو دے دیا گیا اس کا سلسلہ خیر ختم ہو گیا, آپ نے دے دیا اس نے لے لیا, قصہ تمام ہو گیا, اب آپ کو ثواب مل جائے گا. لیکن جو مال قرض میں دیا گیا ہے اس کا سلسلہ خیر ابھی تمام نہیں ہوا. آج آپ نے 10 روپے انہیں قرض میں دے دیے, آج ان کے کام آیا, کل جب یہ واپس لا کے دیں گے تو آپ وہی مال دوسرے کو دے سکتے ہیں, اس کے کام آئے گا. جب وہ واپس لا کے دے گا تو تیسرے کو دے سکتے ہیں, اس کے کام آئے گا. جب وہ واپس لائے گا چوتھے کو دے دیں گے, اس کے کام آئے گا. یعنی جو کار خیر میں دے دیا گیا اس کا سلسلہ خیر ختم ہو گیا, اب آپ کو جو ثواب مل گیا. لیکن جو مال قرض میں دیا گیا ہے اس میں مقرر خیر کے امکانات پائے جاتے ہیں, تو وہ مال جو بار بار کار خیر میں کام آئے وہ زیادہ برکت بابرکت ہوتا ہے اس کے مقابلے میں جو ایک مرتبہ کام آ کے ختم ہو جائے. ایک سلوات پڑھیں محمد والے. بس اس سے زیادہ تشریح کی ضرورت نہیں ہے, اتنی بات واضح ہو گئی. جو میں گزارش کرنا چاہتا تھا کہ نصرت اور امداد, اس وقت نصرت اور امداد کہی جاتی ہے جب ضرورت ہو اور انسان کام آئے, جب بلا ضرورت خدمت کی جائے تو اس کا جو ثواب انسان کو مل جائے, مگر وہ نصرت کیا ہے وہ امداد کیا ہے. تو دیکھنا یہ ہے کہ کب دین کو ضرورت ہے اور کب نہیں ہے. جب ضرورت ہے وہ جو کام آ جائے وہی مددگار, اس کے علاوہ خدمت گزار چاہے کتنے ہی ہو جائیں مددگار وہی ہوں گے جو وقت پر کام آئیں. اب میں پوری تاریخ دین تو آپ کے سامنے نہیں عرض کر سکتا ہوں, لیکن تاریخ دین میں سے جستا جستا دو چار اشارے کرنا چاہتا ہوں, آپ خود پہچان لیں گے کہ کب دین کو ضرورت طاقت کی پڑی اور کب دین کو ضرورت دولت کی پڑی. جو ایسے اوقات میں کام آ گیا وہی مددگار ہے. اس کے علاوہ سب خدا ہی خدمتگار ہیں, مددگار کوئی نہیں. توجہ کریں, مددگار ہونا اور ہے خدمتگار ہونا اور ہے. جو وقت پر کام آیا, جو موقع پر کام آیا, جو ضرورت پر کام آیا وہ مددگار کہا جائے گا. اسلام کو طاقت کی ضرورت کب پڑی, اسلام کو قوت کی ضرورت کب پڑی, اسلام کو زور بازو کب درکار تھا, وہ 3 مواقع سن لیے. پہلا موقع جس دن اسلام پیش کیا گیا ہے,
یہ زیر سلام پیش کیا گیا ہے. اس زیر سلام کو ضرورت تھی کہ کوئی کام آئے تاکہ یہ اسلام آگے بڑھے, اور اگر ضرورت نہ ہوتی تو پیش کرنے والا پیغام سنا دیتا, یہ میں کہتا کہ میرا مددگار کون ہوگا. میں اسلام پیش کرنے جا رہا ہوں, میں پیغام الہی پیش کرنے جا رہا ہوں. ائیو تم یہ واضح ہونی, میرا گوشت کون پٹائے گا, میرا ساتھ کون دے گا, میرا مددگار کون ہوگا. نبی کا مطالبہ نصرت اس بات کی دلیل ہے کہ آج اسلام کو طاقت کی ضرورت ہے. توجہ کریں, تفصیل نہیں عرض کروں گا, اجمالی خاکے ذہن میں رکھیں گے. نبی کا مطالبہ نصرت دلیل ہے کہ آج اسلام کو طاقت کی ضرورت ہے, اور اس کے علاوہ ضرورت کا اعلان مرسل اعظم نے کیا بھی جب حکم پروردگار ہوا, میرے حبیب نے اعلان کر دیے. اب ہمارا پیغام پہنچا دیا, فسٹ ٹائم تومر جو حکم دیا گیا ہے اب اس کا اعلان کر دیے. سرکار دو عالم اعلان کرنا چاہتے ہیں, تاریخی واقعات آپ سنتے رہتے ہیں. پیغمبر آئے عباس کے پاس. کون عباس؟ پیغمبر کے چچا. پیغمبر آئے عباس کے پاس اور کہا, چچا حکم پروردگار ہے کہ میں پیغام الہی کا اعلان کروں. آپ کو جانتے ہیں کہ اعلان توحید کا کرنا ہے اور معاشرہ شرک میں ڈوبا ہوا ہے. پیغام وحدہ لا شریک کا پہنچانا ہے اور 360 خداؤں کی خدائی چل رہی ہے. ظاہر ہے جب میں یہ اعلان کروں گا یہ خدا کچھ نہیں ہے, اصل خدا وہ ایک خدا ہے جو وحدہ لا شریک ہے, تو اس کے مقابلے میں مخالفتوں کا طوفان اٹھے گا. آپ میرا ساتھ دیں گے؟ آپ میری مدد کریں گے؟ آپ کا سہارا مجھے ملے گا؟ عباس نے کہا, بھتیجے یہ تو آپ کو خود ہی سوچنا چاہیے. ایک میں اکیلا آپ کا ساتھ بھی دینا چاہوں تو اتنے بڑے مکے کے مقابلے میں, اتنے بڑے جزیرۃ العرب کے مقابلے میں, اتنے کفار کے مقابلے میں, اتنے مشرکین کے مقابلے میں اکیلا کر بھی کیا سکتا ہوں؟ یعنی آپ خود سوچئے کہ ایسا اعلان کرنا. ہر بزرگی کا تقاضا ہی یہی ہے کہ ایسے ہی مشورے دیے جائیں. ہر زمانے میں جب کوئی راہ مذہب میں قدم آگے بڑھائے گا, اگر ایسے بزرگ سے مشورہ کر لیا تو انشاءاللہ ایسا ہی مشورہ آئے گا. خطرہ بہت ہے, حالات خراب ہیں, چین سے بیٹھے رہو جو اپنے پریشانی میں جاتے ہو. خدا تو ایک ہے, وہ ہمیشہ ایک رہے گا. تم کہو جب بھی رہے گا, نہ کہو جب بھی رہے گا, یہ مان لیں گے جب بھی رہے گا, نہیں مانیں گے جب بھی رہے گا. تو تم اس خدا ایک خدا کے پیچھے اپنے کو پریشانی میں کیوں ڈال رہے ہو؟ اور تم ہی اکیلے نے تمہارا ساتھ دیں گے تو ہم بھی پریشان ہو جائیں گے. بھتیجے یہ ہمارے بس کا کام نہیں ہے, اتنے بڑے طوفان کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ لیکن حکم خدا ہے, حکم خدا ہے, اعلان تو مجھے کرنا ہی ہے. آپ فرمائیے ساتھ دیں گے یا نہیں. میں کیا کروں گا کیا نہ کروں گا یہ آپ کا کام نہیں ہے, آپ ہی بتائیے کہ ساتھ دیں گے یا نہیں دیں گے. کیا ظاہر ہے اتنے بڑے طوفان اور سیلاب کے مقابلے میں تو کچھ نہیں کر سکتا ہوں. ہاں اگر تم کو امداد کی ضرورت ہے تو ابو طالب کے پاس جاؤ. اگر تم کو ضرورت ہے تو ابو طالب کے پاس جاؤ, ان سے دریافت کرو ان کی رائے کیا ہے. اگر وہ تیار ہو جائے ساتھ دینے کے لیے تو تمہیں بڑا سہارا مل جائے گا. میں نے ایک لفظ کہا تھا, اگر آپ توجہ فرما رہے تھے, یہ کون عباس؟ پیغمبر کے چچا. کس کے پاس بھیج رہے ہیں؟ ابو طالب کے پاس. کون ابو طالب؟ جو پیغمبر کے چچا. تو اگر ایک چچا کام نہیں آیا تو دوسرا چچا کیوں کام آئے گا؟ اگر ایک چچا حالات سے جڑ رہا ہے تو دوسرا بھی جڑے گا. اس لیے کہ رشتہ تو وہی رشتہ ہے جو ان کا ہے وہی ان کا ہے, اور اس رشتے نے تو صاف اعلان کر دیا یہ ہمارے بس کا کام نہیں ہے. اب ابو طالب کے پاس آئے, چچا پروردگار نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اعلان توحید کروں, اعلان رسالت کروں, دین خدا کا پیغام پہنچاؤں. آپ میرا ساتھ دیں گے؟ میرا ساتھ دیں گے. میں نے چچا عباس سے بھی کہا تھا, انہوں نے کہا اس طوفان کے مقابلے میں تو کچھ نہیں کر سکتا ہوں, میرے پاس کی بات نہیں ہے, آپ کے پاس بھیجا ہے. فرمائیے آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ابو طالب نے کہا, میرے لال تم اعلان کرو. کس کی مجال جو میری زندگی میں نگاہ اٹھا کے دے سکے؟ جب تک میں زندہ ہوں کس کی مجاز و نگاہ اٹھا کے دیکھ سکے تم اعلان کرو جو اعلان کرنا چاہتے ہو وہ اعلان کرو. جناب ابو طالب نے سہارا دیا اور پیغمبر اسلام نے دعوت ذرشیرہ اور اس کے بعد پیغمبر نے دعوت میں اعلان کیا اپنے مقصد کا. آپ نے پہچانا آج کتنا گھولا بھالا مورخ ہے, کتنا سیدھا سادہ تاریخ پڑھنے والا اور تاریخ لکھنے والا ہے جو کہتا ہے ابو طالب کو تو ساتھ دینا ہی چاہیے تھا. اگر چچا بھتیجے کے کام نہ آئے گا تو کون کام آئے گا؟ کیا مسرات پروردگار تھی کہ اللہ نے ابو طالب سے پہلے پیغمبر کو عباس کے بعد بھیج دیا تاکہ بے ہوش مورخ کو ہوش آ جائے کہ چچا کام نہیں آ رہا ہے, کوئی اور جذبہ ہے جو کام آ رہا ہے. السلام پر محمد والے
چچا تو وہ بھی ہیں جن کے پاس پہلے گئے تھے, جنہوں نے کہہ دیا کہ میں اتنے بڑے طوفان کے سامنے نہیں ٹھہر سکتا ہوں. اب آئے ہیں اور جناب ابو طالب نے کہا ہاں بھتیجے تم اعلان کرو میں موجود ہوں. اس کے بعد جو حالات پیش آئے ہیں وہ آپ کو معلوم ہیں. یعنی پہلا سہارا دعوت اسلام کو, پہلا سہارا تبلیغ اسلام کو جس نے دیا ہے وہ جناب ابو طالب ہیں. وہ وقت تھا جب پیغمبر مدد مانگ رہے تھے, توجہ کرے, یہ وہ وقت تھا جب پیغمبر طالب نصرت تھے. کوئی میرا ساتھ دے گا عباس کے پاس آئے, آپ ساتھ دیں گے جناب ابو طالب کے پاس آئے, آپ ساتھ دیں گے. یعنی کوئی آج اسلام کو ضرورت ہے, آج اسلام کو ضرورت ہے. تو اعلان سے پہلے جب مطالبہ نصرت کیا تو ابو طالب نے سہارا دیا, اور اعلان کے موقع پر جب بوجھ بٹانے کا اعلان کیا تو ابو طالب کے لال نے سہارا دیا. تو اتنا تو ماننا پڑے گا کہ پہلے دن جب اسلام نے اپنی ضرورت کا اعلان کیا تو یا باپ کام آیا یا بیٹا کام آیا. اب اس کے بعد کوئی کتنی ہی مدد کا دعویٰ کرے سب اسلام کے خدمتگار ہوں گے, کوئی اسلام کا مددگار نہیں ہوگا. اس لیے جب اسلام ضرورت کا اعلان کر رہا تھا تب یہی اٹھے تھے, یا انہوں نے سہارا دیا اور یا انہوں نے سہارا دیا. اور ایک لفظ تاریخ اسلام میں جو بارہا سنتے رہتے ہیں, اس لفظ کی بلاغت کا اندازہ کریں. جب پیغمبر نے کہا کوئی مجھے سہارا دے تو میں اٹھ جاؤں, حکم خدا ہے اعلان تو کرنا ہی ہے, مگر دیکھے کون کون ہے جو اس اعلان میں ساتھ دینے والا, اس اعلان میں امداد کرنے والا. عباس پیچھے ہٹ گئے, ابو طالب آگے بڑھ گئے. مگر جب ذوالعشیرہ نے اعلان کیا تو فرما ایوکم یواظرونی, کون ہے جو میرا بوجھ بٹائے گا. عزیزو اس جملے کی فراغت کو محسوس کریں, کون ہے جو میرا بوجھ بٹائے گا, کون ہے جو اس بوجھ اٹھانے میں میرا ساتھ دے گا. پہلے کوئی سہارا دے تاکہ میں اعلان کروں, اس کے بعد کوئی ایسا ہو جو اس بوجھ کے اٹھانے میں میرا شریک ہو, اس بوجھ کو اٹھانے میں میرا رشتے دار ہو جو اس بوجھ کو بٹا سکے. معلوم ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ مطالبہ ہے مدد کا, ایک مرتبہ تقاضا ہے بوجھ بٹانے کا. توجہ کریں, مدد وہ بھی کرے گا جو باہر سے سہارا دے رہا ہے, مگر بوجھ بٹانے میں تو وہی ساتھ دے گا جو اس مقصد کا بوجھ اٹھا سکے. توجہ کریں, جو اس مقصد کا بوجھ اٹھا سکے. یعنی ایک سہارا دینے والا ہے جو اعلان کو سہارا دے رہا, ایک وہ ہے جو نبی کے ساتھ اس بوجھ کے اٹھانے میں شریک بن رہا ہے. توجہ کریں, اس بوجھ کے اٹھانے میں شریک بن رہا ہے. یعنی ابو طالب تاریخ اسلام میں پیغمبر کے مددگار ہیں, مگر علی پیغمبر کے شریک کار ہیں. توجہ کریں, یہ بوجھ میں, بوجھ اٹھانے میں, بوجھ بٹانے میں شریک ہونا یہ اس خطبات کا اشارہ ہے کہ جب تک یہ ہیں بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں, کوئی ایسا چاہیے کہ اگر یہ نہ رہ جائے تو اس بوجھ کو اٹھا سکے. سہارا دینا باپ کا کام ہے, بوجھ اٹھانا بیٹے کا کام ہے. ایک سلام پر محمد والے یہ کام کوئی الہی منصب دار ہی انجام دے گا. اب اس کی بلاغت کے اوپر آپ غور فرماتے رہیں گے. یہ پہلا موقع تھا تاریخ میں جہاں اسلام طالب امداد, جہاں اسلام نے اپنی ضرورت کا, بانی اسلام نے, صاحب اسلام نے اپنی ضرورت کا اعلان کیا. کون کام آیا, کون مددگار ہے, وہ آپ کی نگاہ کے سامنے ہے. دوسرا موقع آیا جب پیغمبر اسلام ہر طرف سے خطرات میں گر گئے, سارا گھر گھیر لیا گیا, پیغمبر کی حیات خطرے میں ہے. دشمنوں نے طے کر لیا ہے کہ آج ان کا خاتمہ کر دیا جائے گا, اور ایک دو آدمی نہیں, ایک گھرانے کے نہیں, ایک قبیلے کے نہیں, قبائل کو اکٹھا کیا گیا ہے تاکہ بنی ہاشم کا خون قبائل میں بٹ جائے, اور اگر انتقام لینے کے لیے اٹھیں تو سارے قبائل مقابلے پر آ جائیں. پھر ویسا ہی موقع آ گیا جیسے اعلان توحید کے موقع پر سب کے مقابلے پر آنے کا خطرہ تھا, ویسے آج ایسا انتظام کر لیا گیا ہے کہ سارے قبائل سامنے آ جائیں گے اگر کوئی اٹھے گا اس خون کا بدلہ لینے کے واسطے. پھر ضرورت ہے کہ کوئی ایسا ہو جو اس بستر پر لے جائے تاکہ پیغمبر کی جان بچ جائے, جو نبی کی جگہ پر آ جائے تاکہ پیغمبر کی جان بچ جائے. یعنی پھر پیغمبر کو ضرورت ہے, توجہ کریں, پھر پیغمبر کو ضرورت ہے کہ کوئی جگہ پر آ جائے تاکہ پیغمبر کی جان بچ جائے. اور لیٹنے والے نے اس نقطے کو مزید واضح کیا جب پیغمبر نے کہا تم میرے بستر پر سو جاؤ, تو پوچھا حضور میرے سو جانے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ واقعات معلوم ہے, آپ کی جان بچ جائے گی؟ پیغمبر نے کہا اگر تم اس جگہ پر سو جاؤ گے میری جان بچ جائے گی. سجدہ شکر کیا, سجدہ